بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة صدیقة رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبر على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. رواه البخاري. وعن يعلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي تحب الحياء وتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستر. رواه أبو داود. ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، اس طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر تین دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، اس کے بعد دونوں پاؤں دھوتے تھے. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھلے میدان میں برہنہ غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی مناسب وقت میں منبر پر خطبہ دیا جس میں معمول کے مطابق پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ خود حیا فرمانے والا پردہ دار ہے، یعنی بندوں کی جن شرمناک حرکتوں کا ظاہر کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان کی پردہ داری فرماتا ہے، اور بندوں کے لیے بھی وہ حیا داری اور پردہ داری کو پسند فرماتا ہے، اس بنا پر اس کا حکم ہے، اور میں تم کو اس کی ہدایت اور تاکید کرتا ہوں جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے تو پردہ کر لیا کرے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کھڑا نہ ہو جایا کرے. غسل کے بارے میں اس سے پہلے وضو کے بارے میں حدیثیں تھیں، کل بھی اور آج بھی یہ غسل کے بارے میں اور خاص کر جو فرض غسل ہے اس کے بارے میں جو پہلی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام جو غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ مبارک دھوتے تھے، اور یہ مسنون طریقہ ہے غسل کا، ہاتھ دھو کر پھر وضو فرماتے تھے. لیکن جو فرض غسل ہوتا ہے اس میں بعض روایات میں یہ ہے کہ وضو میں جو کلی کی جاتی ہے یا ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے یہ سنت ہے، لیکن غسل کے اندر جو کلی کی جاتی ہے اور ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے، فرض میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا تھا کہ آپ منہ میں کلی کرتے ہوئے غرارے کیا کرتے تھے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے اور اچھی طرح غسل ہو. ہاں الا یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو پھر تھوڑا احتیاط کرے. اور ناک میں پانی جو ناک کا نرم حصہ ہے، یہ جو ہڈی ہے اوپر، اس ہڈی تک جس کو نتھنا کہا جاتا ہے، یہاں تک پانی چڑھانا اور پانی یہاں تک پہنچانا یہ فرض ہے فرض غسل کے اندر. اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی آخر میں سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے تین دفعہ، اور بال اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو بالوں میں ڈالتے تھے تاکہ جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہاتے تھے. تو غسل کے اندر یہ تین چیزیں, اور آخر میں فرمایا کہ نکلتے ہوئے آپ پاؤں دھوتے تھے. اب یہاں پر وضو نماز کی طرح کر لیا, پاؤں نہیں دھوئے اگر غسل کرنا ہے, اور پھر غسل کر لیا اچھے طریقے سے, اور پھر اس کے بعد آخر میں نکلتے ہوئے پاؤں دھو لیتے تھے. اب یہ اس لیے کہ شاید جس جگہ غسل کیا جاتا ہو وہاں کوئی پانی اکٹھا ہوتا ہو یا کیچڑ وغیرہ کا وہ اندیشہ ہو, کیونکہ اس زمانے میں ایسا اہتمام تو ہوتا نہیں تھا, تو اس لیے آپ آخر میں پاؤں. یا اس لیے بھی کہ ایک اور مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو پانی استعمال ہو جائے آپ کے بدن پر لگ جائے تو اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے, استعمال شدہ پانی. اگر آپ کا بدن پاک ہے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے, اگر بدن ناپاک ہے جیسے فرض غسل کیا جاتا ہے یا کہیں اور ناپاکی کو وہ پانی لگ جائے تو اس صورت میں وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے. لیکن بدن پاک ہے اور پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو مائع مستعمل کے بارے میں یہ ہے کہ بدن پاک ہو اور وہ پانی آپ استعمال کر لیں تو وہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے. پانی تو پاک ہے لیکن کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتا. اور اب اس کے لیے یہاں کے لیے بھی یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے کہ جو گھروں کے اندر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بات سے اور اس کو بھر کر اندر بیٹھ جاتے ہیں تو غسل کرتے ہیں تو وہ اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی آپ پاؤں رکھتے ہیں وہ مائع مستعمل بن جاتا ہے, پانی استعمال شدہ. اگر آپ سنت غسل کرتے ہیں, فرض غسل ہے بھی نہیں, آپ کا بدن پاک ہے, یا آپ فرض غسل کرتے ہیں تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے, تو اب وہ پانی پاک تو ہے لیکن وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا, اس پانی سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں آپ پانی استعمال کر کے جب اس کو خالی کرتے ہیں تو پھر اپنے جسم پر پانی بہانا اور جسم کو پاک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی سے اگر بیٹھ کر آدمی نکل جائے تو جسم پاک نہیں ہوگا, وہ داخل ہونے کے ساتھ ہی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. تو یہ مشہور مسئلہ ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا. اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے, لیکن اگر اس سے آپ وضو کریں یا غسل کریں تو وہ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا پانی ہوتا ہے, یہ جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے باتھ بنے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑے نہیں ہیں, تو یہ پاؤں داخل کرنے کے ساتھ ہی مستعمل ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑے حوض ہوتے ہیں یا سوئمنگ پول ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے پانی کو حرکت دیں تو وہ پانی دوسری کونے تک وہ حرکت اس کی نہ جائے پانی کی, تو وہ بڑا حوض ہے, تو وہ اگر آپ اس میں داخل بھی ہو جائیں تو وہ مائع مستعمل نہیں ہوتا, اس سے آدمی پاک ہو سکتا ہے. اگر اس میں غسل کر کے نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. یا بہتا ہوا پانی ہے جیسے دریا ہے, ندی نالے ہیں, ان میں یہ بہتا ہوا پانی ہے تو وہ بھی مستعمل نہیں ہوتا. کم برتن میں پانی ہو جیسے گھروں میں ہے بات وغیرہ تو یہ فوراً مستعمل ہو جاتا ہے. تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ پانی استعمال کریں اور اس سے اپنے بدن کو پاک کر لیں. اور جو دوسری حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا برہنہ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ مراد وہ جگہ نہیں ہے کہ جو بالکل بند ہوتی ہے, جیسے باتھ روم وغیرہ ہیں اور اس کو کسی آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, آپ اکیلے ہیں, تو یہاں ممانعت نہیں ہے. ممانعت اس جگہ, اس حدیث میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کھلی جگہ لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہوں, تو ایسی جگہ اپنے ستر کو ڈھانپنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے. اگر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی اور آپ کو پتہ ہے یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں, آپ نے لاک لگایا ہوا ہے, تو پھر وہاں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس جگہ سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں کھلی جگہ یا دو تین آدمی یا بہت سے آدمی ہوں سامنے تو اس جگہ برہنہ ہو کر. اور ستر مرد کا کہاں ہے, ناف سے لے کر زانو تک ہے, یہ زانو بھی اس میں شامل ہے, ناف سے زانو تک اس حصے کا ڈھانپنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ اس حصے پر نہ پڑے, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے آپ. اور دوسرا یہ کہ بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ غسل کرنے کے بعد پھر وہ جا کر وضو کرتے ہیں تو پھر وضو کی ضرورت نہیں پڑتی. اس حدیث میں فرمایا کہ آخر میں اللہ کے نبی صرف پاؤں دھوتے تھے, یہ ذکر نہیں. اگر دوبارہ وضو کا ہوتا تو پھر اس کا ذکر کر دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کرتے تھے, ایسا نہیں ہے. غسل کے بعد صرف پاؤں دھوتے تھے, اور پاؤں کے بارے میں نے بتایا کیوں دھوتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مائع مستعمل کی وجہ سے یا جگہ ایسی ہو, وغیرہ دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو غسل کے بعد وہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے وضو بھی ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
Yeah.